بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد ابن تيمية رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. اور پچھلے درس میں ہم بات کر رہے تھے ارکان ایمان کے چھٹے رکن کے متعلق، تقدیر پر ایمان کے تعلق سے چند اہم باتیں کی تھیں. آج کی نشست میں جہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَأَمَّا الدَّرَجَةُ الثَّانِيَةُ، تقدیر پر ایمان کا دوسرا درجہ. پچھلے درس میں ہم پہلے درجے پر بات کر چکے تھے، اور پہلے درجے میں ہم نے دو چیزیں بیان کی ہیں، یاد ہے کون سی ہیں؟ مراتب الایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان کے اصول اور بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے اہل سنت جماعت کہ عقیدے کے اصول کی جب ہم بات کرتے ہیں اور تقدیر پر ایمان کی بات کرتے ہیں، تو اہل سنت جماعت کے علماء نے تقدیر کے مراتب بیان کیے ہیں، اور یہ مراتب دو طریقے سے بیان ہوئے ہیں. بعض علماء چار مراتب بیان کرتے ہیں ایک ساتھ، اور بعض علماء ان چار مراتب کو دو درجات میں تقسیم کرتے ہیں. شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اس دوسرے طریقے کو اختیار کیا ہے عقیدۃ الواسطیہ میں، یعنی پہلا درجہ اور دوسرا درجہ. پہلے درجے میں دو چیزیں گزر چکی ہیں. پہلے درجے کا پہلا مرتبہ جو ہے العلم ہے، اور دوسرا ہے الکتابہ. علم سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ازلی، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، ہر چیز کا علم ہے اور ہمیشہ سے ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق قلم کو حکم دیا ہے کہ لکھو. تمام کائنات کے تقدیر کی تفصیلات قلم نے لکھ دی ہیں، اور لوح محفوظ میں اسے محفوظ کر دیا گیا ہے. یہ پہلے دو درجے ہیں، تفصیل سے پچھلے درس میں یا پچھلے چند درس میں بات ہو چکی ہے. آج کی نشست میں جو دوسرا درجہ ہے اس پر بات کرنی ہے. لیکن یہ بتا دوں کہ یہ جو مراتب ہیں جس کا میں نے بھی ذکر کیا ہے تاکہ بات واضح ہو جائے، جو علماء چار مراتب کی بات کرتے ہیں یا بعض علماء دو درجات کی بات کرتے ہیں تو کوئی فرق نہیں ہے. جو درجات کی بات کرتے ہیں وہ اجمال اور پھر تفصیل بیان کرتے ہیں، اور جو چار مراتب کی بات کرتے ہیں وہ تفصیل سے چار مراتب بیان کرتے ہیں. تو چار مراتب ترتیب کے ساتھ، سب سے پہلے علم ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ازلی، دوسرا ہے کتابہ یعنی لوح محفوظ میں لکھنا، تیسرا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ کبھی نہیں ہو سکتا، اور چوتھا ہے خلق، اللہ تعالیٰ نے جو چاہا ہے اسے پیدا کیا ہے. یہ چار مراتب ہیں. تو جو پہلا درجہ ہے اس میں دو ہیں، العلم والکتابہ. جو دوسرا درجہ ہے اس میں باقی دو ہیں، یعنی مشیت اور خلق. آئے دیکھتے ہیں ان دو مراتب یا اس دوسرے درجے میں شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے کیا تفصیل بیان کی ہے. شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دوسرا درجہ، درجۃ الثانیہ من درجات الایمان بالقدر، قوله یعنی مصنف کا یہ قول، وأما الدرجة الثانية یعنی شخص فرماتے ہیں شیخ عثیمین رحمہ اللہ، من درجات الایمان بالقدر، یہ تقدیر پر ایمان کا دوسرا درجہ ہے. قوله شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فهي مشیئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الایمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تقدیر پر ایمان کا دوسرا درجہ جو ہے یہ ہے کہ فہی مشیئة الله النافذة وقدرته الشاملة، اللہ تعالیٰ کی مشیئت ہے جو نافذ ہے، یعنی جو ہو کر رہتی ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا، جو اللہ تعالیٰ چاہتا وہی ہوتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا. قدرت الشاملۃ اللہ تعالیٰ کی شامل قدرت ہے. اور اس کی تفصیل یہ ہے وہ الایمان بان ما شاء الله کان وما لم یشأ لم یکن، کہ اس چیز پر ایمان کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ کبھی ہو نہیں سکتا. وانه ما في السماوات وما في الارض من حركه ولا سكون الا بمشيئه الله، اور نہیں ہے آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی حرکت اور نہ ہی کوئی سکون الا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیئت سے. شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اس چیز پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیئت ہر چیز میں ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے فعل سے ہو یا مخلوقات کے افعال سے ہو. اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ شاملہ اور کاملہ قدرت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ فاطر آیت نمبر 44 میں وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا، اور کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کرتی آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں، بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم والا بڑی قدرت والا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ عثیمین رحمہ اللہ، اور یہ جو درجہ اس میں دو چیزیں ہیں، یعنی تقدیر پر ایمان کا دوسرا درجہ جو ہے یہ دو چیزوں کو متضمن ہے، دو چیزوں کو شامل ہے، المشیئت والخلق، مشیئت اور خلق. مشیئت سے مراد شیخ صاحب فرماتے ہیں ہمارے اوپر واجب ہے، یہ فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم یہ ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیئت نافذہ ہے ہر چیز میں، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کسی چیز میں بھی وہ ہو کے رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ شامل ہے ہر چیز کے لیے، اپنے افعال اور مخلوقوں کے افعال میں سے. ہمارا یہ کہنا شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے افعال کے لیے کو شامل اللہ تعالیٰ کی قدرت، یہ تو اس میں امر جو ہے ظاہر ہے یعنی واضح ہے. مخلوقین کے افعال کو بھی شامل ہے، وہ کیسے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ تمام مخلوقات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے تمام مخلوقات کا، اور اللہ تعالیٰ کے ملک میں صرف وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ کے ملک میں مگر وہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اور اس کی دلیل جو ہے کئی دلائل ہیں یہاں پہ شیخ صاحب نے بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے دلائل، ان میں سے چند کا ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فلو شاء لہداکم اجمعین الى آخر آیت سورۃ الانعام، سورۃ الانعام آیت نمبر 149، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم سب کو ہدایت دے دے. وقوله اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ ہود آیت نمبر 118 118 میں ولو شاء ربک لجعل الناس امۃ واحدہ، اور اگر تیرا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا. اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 253 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد میں آنے والے آپس میں اقتتال کبھی نہ کرتے. من بعد ما جاءتهم البينات، اس کے بعد کہ انہیں بینات پہنچی ہیں. ولكن اختلفوا، لیکن لوگوں نے اختلاف کیا. فمنهم من آمن ومنهم من كفر، تم میں سے بعض لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا، بعض لوگوں نے کفر کا. ولو شاء الله ما اقتتلوا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کا بس میں اقتتال نہ ہوتا الى آخر الآیہ. تو اس آیت میں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ذکر بار بار ہوا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ جو آیات ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے افعال کی دلالت، اللہ تعالیٰ کے افعال کا تعلق مشیت پر دلالت کرتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو اپنے افعال ہیں وہ ہو کے رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے افعال جو ہیں جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ الى آخر آیت سورۃ الانسان آیت نمبر 30 میں. اور اس آیت میں شیخ صاحب فرماتے ہیں دلالت ہے کہ بندے کی مشیت جو ہے جو چاہت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ماتحت ہے. دیکھیں انسان بھی چاہتا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں، ہماری بھی مشیت ہے، لیکن ہماری مشیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ماتحت ہے. ہم بھی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اس کی تفصیل آگے مزید آئے گی. اور یہ بات کہ انسان خود مختار ہے یا انسان جو ہے بے اختیار ہے, مجبور ہے اپنے اعمال پہ, اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ اسی ضمن میں آئے گی. اگرچہ بات دیکھا جائے, اگر یہ بات تھوڑا سا غور کیا جائے, بات بالکل واضح ہے. یعنی اس کے لیے اتنے لمبے چوڑے بحث مباحثے کی ان دلائل پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم خود جانتے ہیں اپنے بارے میں, بعض اعمال ہم سے ہو جاتے ہیں ہماری بے اختیاری میں, ہم چاہتے بھی ہو جاتے ہیں. اب مریض کو جب شدید بخار ہوتا ہے تو کپ کپاہٹ سی ہوتی ہے, اس کے اپنے اختیار میں ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. جب آپ چل کے مسجد جاتے ہیں وہ آپ کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ اپنے اختیار میں ہوتا ہے. تو ان افعال میں ہم فرق جانتے ہیں. اب یہ عقل دیکھے اس انسان کی, اور خاص طور پہ ان اہل بدعت کی جنہوں نے عقل کو آگے کر کے اور اصل عقل کی جو بنیاد ہے وہ صحیح عقل, عقل سلیم جو ہے جس کو قلب سلیم ریگولیٹ کرتا ہے حقیقت میں, اس عقل کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. وہ عقل جو شریعت کے حدود سے محدود ہے, جو شریعت کی حدیں پار نہیں کرتی, وہ عقل یہ لوگ نہیں جانتے. وہ اس عقل کو جانتے ہیں جو عقل بے عقل ہے, جس کو وہ اپنے عقل سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان کا جو بھی عمل ہے وہ اپنے اختیار میں نہیں ہے, وہ مجبور ہے, جبری نکل گئے. دوسرے کہتے ہیں جو اصل موضوع ہے وہ جو تقدیر کے منکر ہیں, جو قدریہ بھی پھر معتزلہ بھی بعد میں, جو کہتے ہیں کہ انسان خود مختار ہے, انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ کفر ہو, کفر ہو گیا ہے. سبحان اللہ, اس کے آگے تفصیل بھی آئے گی اس کا مطلب کیا ہے. لیکن یہ بتا رہا ہوں میں کہ اس لمبے چوڑے بحث ضرورت ہی نہیں ہے. ہم خود جانتے ہیں کہ انسان کب مجبور ہوتا ہے, کب مجبور نہیں ہوتا ہے, کون سے انسان اپنے بعض اعمال اپنے اختیار سے کرتے ہیں اور کون سے افعال جو ہے وہ بے اختیاری میں ہوتے ہیں. اچھا, پیشاور صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, بڑا پیارا جملہ فرماتے ہیں, لا یکون فی ملکہ ما لا یرید, اللہ تعالیٰ کے ملک میں وہ نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ جس کا ارادہ نہیں رکھتا. اب یہاں پہ لفظ ارادے کا آ گیا ہے. اب ارادے اور مشیت میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے, کیا فرق ہے؟ ایک اور مختصر سی بحث پیاری ہے, سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. پھر یہ بات دیکھیں, یہ عبارت پر ذرا غور کریں, لا یکون فی ملکہ ما لا یرید, اللہ تعالیٰ کے ملک میں وہ نہیں ہو سکتا جو جس چیز کا اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں رکھتا, عام لفظوں میں جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ ملک میں وہ نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا. تو سوال اٹھتا ہے کفر کیسے ہو گیا, نافرمانیاں کیوں ہیں؟ نافرمانی ہے کہ نہیں, کفر ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, آئیے دیکھ لیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں رحمہ اللہ, اس عبارت کی تفصیل ضروری ہے, یہ عبارت تفصیل کی محتاج ہے کہ لا یکون فی ملکہ ما لا یرید بالارادۃ الکونیہ, اللہ تعالیٰ کے ملک میں نہیں ہوتا مگر جو اللہ تعالیٰ ملک میں وہ نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا, لیکن اس میں کونی ارادے سے, ارادۃ الکونیہ. اما بالارادۃ الشرعیہ فیکون فی ملکہ ما لا یرید, شرعی ارادے سے اللہ تعالیٰ ملک میں وہ ہوتا جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا. ابھی دو چیزیں آ گئی ہیں, ارادے کی دو قسمیں ہیں, الارادۃ الکونیہ والارادۃ الشرعیہ. پیچھے سے فرماتے ہیں یہ دو قسمیں ہیں. پہلی قسم جو ہے الارادۃ الکونیہ بمعنی المشیئہ, جو مشیئہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں تقدیر کے معاملے میں, یہ ارادۃ الکونیہ شرعی نہیں ہے. جب تقدیر کی ہم بات کرتے ہیں اور مشیت کا ذکر کرتے ہیں, جو تیسرا مرتبہ ہے تفصیل میں, یا دوسرے درجے کا جو پہلا مرتبہ ہے جیسے کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ بیان فرما رہے ہیں, تو مشیت جو ہے الارادۃ الکونیہ ہی کو ہی کہتے ہیں. اور اس کی مثال نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قوم سے یہ فرمایا, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ ہود پر 34 میں, 34 میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی, ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم, اور تمہیں میرے نصیحت کام نہ آئے گی اگر میں ارادہ رکھوں کہ میں آپ کو نصیحت کروں, ان کان اللہ یرید ان یغویکم, اگر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ روایت کا ارادہ فرماتا ہے، اگر آپ کو حق سے دور رکھنا چاہتا ہے، بہکانا چاہتا ہے، تو پھر میرے نصیحت تمہیں تمہارے کوئی کام نہیں آئے گی. یہاں پر ان کان اللہ یرید ان یغویکم، تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، یعنی اگر تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ تم لوگوں نے حق کے راستے سے دوری اختیار کرنی ہے، تو پھر تمہیں کوئی نصیحت نہیں کام آنے والی. اچھا، دوسرا جو ارادۃ الشرعیہ بمعنی المحبہ، اس کا معنی جو ہے شرعی ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی پسند، جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ النساء نمبر 27 میں، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر توبہ فرمائے. اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند کرتا ہے، نہیں، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے پسند سے ہے. تو یہ ارادہ جو ہے کون سی ہے؟ ارادہ شرعی ہے. اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ محمد عثیمین رحمہ اللہ، اور یہ دونوں ارادے جو ہیں ان کے موجب اور ان کے متعلق میں فرق ہے. اچھا، جو ارادۃ الکونیہ کا تعلق ہے وہ اس چیز سے، جو چیز کا ہونے یا نہ ہونے سے، تو ارادہ کونیہ جو ہے وہ ہو کے رہتی ہے، چاہے اللہ تعالیٰ اسے پسند کرے یا نہ کرے. جو کونی ارادہ ہے، جسے مشیت بھی کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنے کونی ارادے سے، تو چیز ہو کے رہتی ہے، چاہے اللہ تعالیٰ اسے پسند کرے یا نہ کرے. جو شرعی ارادہ ہے، کیونکہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی پسند سے ہے، تو چاہے واقع ہو یا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے. جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کبھی واقع ہو بھی نہیں سکتا. جو دونوں کا موجب جو ہے، یعنی جو ارادہ کونیہ ہے، اس میں وقوع المراد متعین ہو جاتا ہے. جو اللہ نے چاہے وہ ہو کے رہے گا، اسے کوئی روک نہیں سکتا. اور جو شرعی ارادہ، اس میں وقوع المراد متعین نہیں ہے، یعنی ممکن ہے طرح کوئی چیز پسند کرتا ہے اور وہ چیز واقع نہ ہو. تو مصنف کا، یعنی شیخ الاسلام رحمہ اللہ کا یہ جملہ جو ہے، ولا يكون في ملكه ما لا يريد، يعني بالإرادة الكونية، اس مراد کونی ارادہ ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کیا نافرمانیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی مراد، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نافرمانیاں ہوں، اس کا جواب کیا ہے؟ شرعی ارادے سے تو اللہ تعالیٰ کی مراد نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ، اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو پسند نہیں کرتا، تو اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ شرعی ارادے سے. اللہ تعالیٰ شرعاً یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو پسند نہیں کرتا. لیکن کونی ارادے سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مشیت سے واقع ہوتی ہے نافرمانیاں، یعنی کافر کا کفر بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے واقع ہوا ہے. اللہ نے کافر کو مجبور نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے فاسق کو مجبور نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے نافرمان کو مجبور نہیں کیا کہ وہ نافرمانی کرے. سمجھے ذرا بات کو. تو پھر یہ ابھی جو بات ہوئی ہے، نوح علیہ السلام کی زبانی، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں بہکانا چاہے تو پھر میرے نصیحت تمہیں کام نہیں آئے گی. کیا اللہ نے مجبور کیا کہ کفر پہ قائم رہے؟ کیسے؟ اس کا کیا جواب ہے؟ اللہ اکبر. جو سب سے پہلا درجہ ہے، علم کا درجہ ہے، یعنی جو بھی اللہ نے چاہا ہے اس سے پہلے لکھا ہوا لوح محفوظ میں، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ازل علم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ خوب جان لیا ہے، ہمیشہ سے جانتا ہے کہ قوم نوح کی اکثریت ایمان نہیں لائے گی، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر حجت قائم کرنے کے لیے اپنا پیارا نبی بھیجا ہے، پیارا رسول بھیجا ہے. کتنی دعوت رہی؟ کتنی سال؟ صرف دعوت 950 سال رہی، 1, 2, 10, 20, 30, 50, 100 سال نہیں، 950 سال. اکثریت نے پھر بھی قبول نہیں کیا. اب کیا اللہ نے ان کو مجبور کیا ہے کہ تم گمراہی کا راستہ اختیار کرو، کفر کا راستہ اختیار کرو، یا انہوں نے خود وہ راستہ اختیار کیا ہے. دیکھیں یہ اللہ کا علم ازلی ہے، اللہ نے پیدا کرنے سے پہلے، یعنی یہ جو لکھا گیا ہے تقدیر میں، جیسے کہ حدیث میں پہلے بھی گزر چکے ہیں حدیث کئی مرتبہ، زمین و آسمان کے 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور لکھنے سے اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے پہلے سے. یعنی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے کفر کے راستہ اختیار کرنا ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال دعوت و تبلیغ کرنے کے باوجود بھی ان لوگوں نے ایمان کے راستے کو اختیار نہیں کرنا ہے، کفر پر باقی رہنا ہے، شرک پر باقی رہنا ہے. اور اگر آپ دیکھیں سورۃ نوح میں کیسے دفاع کیا اپنے معبودوں کا، باطل معبودوں کا، آپ حیران رہ جائیں گے. اور کتنا صبر کیا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے، دعوت کے جو بھی طریقے، سب طریقے اختیار کیے، جہرن بھی، سرن بھی، مجمع میں بھی، الگ سے بھی، ہر طریقے سے، اور بار بار کیا ہے، بدتمیزی بھی کی ہے، مذاق بھی اڑایا، اس کے باوجود بھی صبر کرتے رہے. اب اس سے زیادہ کیا حجت قائم، بتائیں مجھے کیا ہوگی؟ کوئی بھی شخص یہ کہہ سکتے ہیں مجبور ہوئے تو کہتے ہیں لکھ دیجیے اللہ نے کفر لکھ دیا ہے. جی ہاں لکھا اللہ نے کفر، کیونکہ وہ خود کافر تھے اور کفر پر باقی رہنا چاہتے تھے، اللہ نے لکھ دیا ہے. وہ صرف ان کی پیدائش سے پہلے نہیں، غور کریں ذرا، زمین و آسمان کی 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیا گیا لوہے محفوظ میں. یہ کمال ہے اللہ کے علم کا، علم ازلی، ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یعنی زمین و آسمان پھر پیدا ہوئے، اور پتنی کتنے سال صدیوں بعد پھر انسان اس پہ آیا، پھر نوح علیہ السلام پتنی کب آئے، سبحان اللہ. پھر انہوں نے کفر کیا اور اس کفر پر ڈٹے رہے، باقی رہے، اور ان کی خاتمہ بھی اس کفر پہ ہوا. اللہ بہت چند لوگ جنہوں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کشتی پر سوار ہوئے اور اللہ تعالیٰ انہیں نجات عطا فرمائی، لیکن اکثریت نے تو کفر کا راستہ اختیار کر وہ ہلاک ہوئے، نعوذ باللہ. تو جو نافرمانیاں ہیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے، اور واقع ہوتی ہیں، آج بھی موجود ہیں، کل بھی تھی، تا قیامت رہیں گی. کفر بھی رہے گا، شرک بھی رہے گا، بدعات، خرافات، نافرمانیاں، یہ ظلم، یہ سود، یہ حرام خوری، سود خوری، یہ سب چیزیں نعوذ باللہ یہ رہیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کرتا ہے. تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ان کا وجود ہو؟ کیا اللہ کے ملک میں کوئی ایسی چیز ہوتی جو اللہ نہیں چاہتا؟ کیا ممکن ہے؟ جیسے کہ نافرمانیاں موجود ہیں، ظلم موجود ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، پھر بھی ہوتی ہیں. لیکن یہ کون سے ارادہ ہے؟ ارادہ تو شرعیہ، شرعن اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے. جو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے شرعن، اس کا وقوع کا امکان ہوتا ہے، واقع ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کونن چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، جس کا تعلق تقدیر پر ایمان ہے، اور جو تیسرا مرتبہ ہے تقدیر پر ایمان کا، جو اللہ کی مشیت ہے، یہ چیز واقع ہو کے رہتی ہے. چلو اللہ تعالیٰ سے پسند کرے نہ کرے، لیکن وہ واقع ہو کے رہتی ہے. تمام مخلوقات کن فیکون، جو اللہ چاہے وہی ہوا ہے. پھر شیخ السلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وانہ سبحانہ علی کل شیء قدیر من الموجودات والمعدومات، اللہ تعالیٰ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، موجودات میں سے اور معدومات میں سے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، موجودات میں سے کہ اللہ تعالیٰ چاہے اسے کہ اسے موجود کو ختم کر دے، معدوم کر دے، یا اس میں تبدیل کر دے، اور جو معدومات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ایجاد کر دے. دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک چیز موجود ہے، ایک چیز موجود نہیں ہے، معدوم ہے. اللہ تعالیٰ دونوں پر قادر ہے، علی کل شیء، شیء دو چیزیں، یا تو ہے یا نہیں ہے، یہی تو ہوتا ہے نا، شیء کیا ہوتا ہے، چیز کیا ہوتی ہے، یا تو موجود ہے یا معدوم ہے. اللہ تعالیٰ جو موجود ہے پر قادر ہے کہ اسے معدوم کر دے، ختم کر دے، خاتمہ کر دے ہمیشہ کے لیے اس کا، اور شاید اسے بدل دے، تبدیل کر دے. اور جو معدوم ہے، جو کچھ نہیں ہے معدوم، جو اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے موجود کر دے. یہ غور سے سنیں، فالقدرت تتعلق فی الموجود بإجاده او اعدامه او تغییره وفی المعدوم بإعدامه او ایجاده. اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کا تعلق موجود سے ہے یا معدوم سے ہے، شیء سے ہے، موجود سے اسے ایجاد کرنے میں، اسے ختم کرنے میں، اسے بدلنے میں، جو معدوم ہے اسے ایجاد کرنے میں یا اور ایجاد کے بعد پھر اسے ختم کرنے میں، معدوم کرنے میں. مثال کے طور پر شیخ صاحب فرماتے ہیں، جو بھی موجود ہے، جو بھی چیز موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اسے ختم کر دے اور اس پر قادر ہے کہ اسے تبدیل کر دے، ایک حال سے دوسرے حال میں تبدیل کر دے. اور جو بھی معدوم ہے، جو موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اسے موجود کر دے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ آیت قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر موجود ہے، اور یہاں پر سورۃ البقرہ آیت 20 کا حوالہ دیا گیا ہے. اچھا، پھر شاہ محمود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بعض علماء نے ایک استثناء بیان کیا ہے اس عموم میں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے سوائے اپنی ذات کے، اپنی ذات پر قادر نہیں ہے. اور اس ان لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عقل اس پر دلالت کرتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہم یہ کہتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ یعنی تفصیل پوچھیں گے اس شخص سے، آپ کا ارادہ کیا، آپ چاہتے ہیں کیا اس جملے سے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر قادر نہیں ہے؟ اگر آپ یہ ارادہ اور یہ چاہتے ہیں اس جملے سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذات کو، اپنے نفس کو، اپنے ذات کو ختم کرنے کی قدرت نہیں رکھتا یا اس میں نقص پیدا نہیں کرتا، تو ہم آپ سے موافقت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی کوئی نقص یا عدم ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کو نقص یا عدم کبھی ہو نہیں سکتا. لیکن ہم آپ سے اس بات موافقت نہیں کرتے کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے، کیونکہ جو اللہ کی قدرت جو ہے اس کا تعلق جو ہے ممکن چیز سے ہے، بشیء الممکن. جو شیء واجب اور مستحیل ہے اس کا تعلق اللہ کی قدرت سے ہے ہی نہیں، اصولی طور پر نہیں ہے. یعنی دو قسم کے امور ہوتے ہیں، ایک ہے الشیء الممکن، جس کا ہونا نہ ہونا ہو، اسے ممکن کہتے ہیں نا، اور دوسری چیز ہے جو واجب ہے یا مستحیل ہے. اللہ کی جو تعلق، جو قدرت ہے، اس کا تعلق جو ہے اس ممکن چیز سے ہے. جو چیز ناممکن ہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے ہی نہیں. یعنی جو واجب ہے وہ مستحیل العدم ہے، اور جو مستحیل ہے وہ مستحیل الوجود ہے. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں اس جملے سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذات پر قادر نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ آ نہیں سکتا، یا اس طریقے سے دوسرے جو اللہ کے صفات ہیں، تو یہ بات غلط ہے. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، اس کا فاعل بھی ہے، اللہ تعالیٰ جو، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان افعال پر قادر نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی بڑا نقص ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ممتنع اور ناممکن ہے. اور اس چیز سے یہ بات واضح ہو گئی، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جو استدراک ہے یا جو استثناء ہے، یعنی اس عموم سے، اللہ تعالیٰ قدرت اس عموم سے، یہ اپنی جگہ پر نہیں ہے، ہر اعتبار سے، علی کل تقدیر، ہر اعتبار سے فی غیر محلے، یعنی غلط ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ مصنف نے یہ جو بات بیان کی ہے، یہ اس لیے بیان کی ہے کہ قدریہ پر رد کرنے کے لیے، جو تقدیر کے ممکن ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے فعل پر قادر نہیں ہے، اور بندہ جو ہے اپنا فعل خود کرتا ہے اپنی مرضی سے، اور اپنے فعل سے مستقل ہے، اپنے عمل سے مستقل ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، لیکن کتاب اور سنت میں بہت سارے دلائل موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شامل قدرت پر دلالت کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا اس میں واضح رد موجود ہے. قرآن سنت کے دلائل جو ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت شاملہ اور کاملہ کے دلائل موجود ہیں، وہ ان تقدیر کے منکرین کے لیے کافی رد سمجھا جاتا ہے. کیا ٹائم ہوا ہے؟ ٹائم کیا ہوا ہے؟ آدھا گھنٹہ. بالکل یہ میں کہہ رہا ہوں, لیکن لوگوں نے سوال کیا ہے. اب یہ تفصیل جو ہم بیان کر رہے ہیں, بھائی کہ یہ سوال ہے کہ یہ سوال ہی کریں گے اپنے اللہ تعالیٰ پر قدرت اپنی ذات پر قادر نہیں ہے, یہ سوال ہی غلط ہے, یہ سوال ہی بدعت ہے. اور کوئی بھی عقل مند, اور وہ عقل جیسے میں کہتا ہوں قلب سنیم کے ماتحت ہے, جس کو شریعت نے گھیرا ہوا, شریعت کے حدود میں رہنے والے, وہ کبھی سوچ نہیں سکتی ایسی عقل. لیکن جو بے لغام عقل ہے, ان بے عقلوں کی جو عقل کو نقل و شریعت پر مقدم رکھتے ہیں, وہ تو یہ سوچ سکتے ہیں, اس سے زیادہ بھی سوچتے ہیں, کیونکہ عقل کسی حد میں ہے نہیں نا. ورنہ آگے بھی تفصیل آئے گی کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہزار چیز پر قادر نہیں ہے, وہ یہ بات کہاں سے آئی ہے؟ یہی لوگ تو ہیں. اب یہ بحث جو ہے کہاں سے اصل میں آئی ہے؟ اور عجب بات ہے واللہ, ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق قدرت سے ہوتی نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پہ اب درس میں موجود ہے, میں یہ کہوں کہ آپ اپنے کپڑے اتار سکتے ہیں, کیا خیال ہے؟ نہیں اتار سکتے. اتارے پھر دیکھیں کیوں نہیں اتاریں گے؟ وجہ نہ, وہ چیز روکتی ہے آپ کو, کیا روکتی ہے؟ اس کا تعلق آپ کی قدرت سے نہیں ہے, اپنے عقل سے ہے. اگر کوئی پاگل ہے بیٹھا ہو تو کپڑے اتارو تو اتار دیتا کہ نہیں؟ تو اس چیز کا تعلق اپنے عقل سے, اپنے آپ کی قدرت سے نہیں ہے. اگر آپ ایک کرتے پھر بات, آپ بے عقل ہیں, آپ ایک نقص ہے. وہ نقص آپ اپنے اس عمل سے اس کو ظاہر کر دیں گے, واضح ہے؟ اچھا یہ جو کہتا اللہ تعالیٰ ہزار چیز پر قادر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر نہیں ہے, اچھا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے؟ اب یہ سوال کہاں سے ہے مجھے بتائیں. آپ کسی بادشاہ سے پوچھ سکتے ہو جناب آپ جھوٹ بول سکتے ہو؟ اتنی ضرورت ہے؟ سبحان اللہ, دیکھو لوگ رسائی دیکھیں. اللہ تعالیٰ اگر بالمحفوظ ہے, اگر اللہ تعالیٰ جھوٹ بولے تو پھر اس سے بڑا نقص کیا ہوگا؟ کہ رب جو ہر چیز پر قادر ہے, جس کے پورے کرات ماتحت ہے, وہ جھوٹ کیوں بولے گا؟ بتائیں مجھے. اچھا انسان جھوٹ بولتا کب ہے؟ کسی ڈر, کسی کمزوری کی وجہ سے نا, کسی چھپا, انسان کسی چیز چھپانے کے لیے کسی ڈر کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کس چیز کا خوف ہے مجھے بتائیں؟ کس چیز کا ڈر ہے؟ جو ہر چیز پر قادر ہے, جو ہر چیز کا مالک ہے, جو قوی اور متین ہے, پورے کائنات اس کے ماتحت ہے, کن فیکون سے جو چاہتے وہ ہو جاتا ہے, جھوٹ بولنے کا تصور کبھی ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ بحث آئی کہاں سے؟ ان بدعقلوں سے آئی ہے, ان بےمانوں سے آئی ہے, لیکن عقل ہے نہ ایمان ہے, کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے, وہ بھی ممکن نہیں, وہ بھی ممکن نہیں ہے. بھائی میرے بھائی, بہت ساری چیزیں ہیں, اللہ کی حکمت بھی ہے کہ نہیں؟ احکم الحاکمین ہے کہ نہیں؟ اب کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولے؟ سبحان اللہ. تو یہ چیزیں جو ہے بارک اللہ فیکم, اس میں اچھی طرح سمجھنا چاہیے. اور بعض لوگوں نے, جیسے معتزلہ جو ہیں, انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں پتہ ہے, اپنے سے اعتزال کو ثابت کرنے کے لیے. اور آپ جانتے ہیں کہ ایک دور تھا جب حاکم وقت نے اس باطن مذہب کو اپنا لیا ہے اور اسے لاگو کر دیا, امت پر مسلط کر دیا, اور مجبور کیا لوگوں کو کس بدعقیدگی کو اپنا لیں, ورنہ اس کا تو کوئی اس کو بارے میں سوچ بھی کوئی نہیں سکتا. تو آہستہ آہستہ انہوں نے یہ بدعت اس زمانے سے شروع ہوئی, اور الحمدللہ اس کا قلعہ قمع کیا ہے, اور جو اصل بنیاد تھی جڑوں سے نکال دی تھی امام اہل السنت نے, امام احمد رحمہ اللہ نے اسی زمانے میں. لیکن دیکھیں اس کا اثرات ابھی بھی موجود ہیں, اور کتابیں ابھی بھی موجود ہیں. اس لیے ہر کتاب نہیں پڑھی جاتی. کوئی بعض لوگ کتاب پڑھنے کا شوق ہے, کوئی کتاب پڑھ لیتے ہیں, اگر آپ کوئی بھی چیز کھا لیں اس کا اثر آپ کی زندگی پہ ہوگا کہ نہیں؟ آٹومیٹیکل سائنس بھی کہتی ہے جو آپ کھانا کھاتے ہیں اس کا اثر آپ کے اخلاق پہ بھی ہوتا ہے، آپ کے ذہن پہ بھی ہوتا ہے، آپ کے دل پہ بھی ہوتا ہے. نہیں، جو اب آپ پڑھتے ہو اس کا اثر آپ کے ذہن پہ نہیں ہوگا. آپ یہ جو پانی بھی پی لیں، یہ بوٹل والا پانی کیوں پیتے ہیں آپ؟ دیکھیں پیور واٹر لکھا ہوا ہے، کیوں پیتے ہیں؟ اس میں اگر کوئی بھی خرابی ہوگی تو اس پہ جسم اثر کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ کیسے ممکن ہے کہ آپ کوئی کتاب بھی پڑھیں بغیر کسی تحقیق کے اور بغیر کسی فائدہ کے، یعنی کوئی کچھ بھی پڑھ لیں؟ تو بعض لوگوں نے کچھ کتابیں پڑھ لیں، ان لوگوں کی کتابیں پڑھ لیں، معتزلے کی کتابیں بھی پڑھ لی ہیں، جس سے ان کا ذہن متاثر ہوا، پھر انہوں نے منطق کو دیکھا، پھر عقل کو دیکھا، پھر ان پہ تولا شروع کیا، اور پھر جو ان کو پسند ہے وہ لے لیا، جو نہ پسند ہے اس کو چھوڑ دیا. میرے بھائی، یہ عقل جو ہے یہ بہت بڑی خراب عقل ہے. اگر اس عقل کو آپ شریعت کی حدود کی حد میں نہیں رکھیں گے، اور اگر اسے تھوڑا سا باہر نکل گئی، تو پھر آپ کی کوئی خیر نہیں ہے، روکنا بہت مشکل ہے، ایک طوفان سا کھڑا ہو جائے گا، اور آپ ایسے اپنے آپ کو چوراہے پر محسوس کریں گے جس کے آپ سوائے شک اور تذبذب کے کچھ باقی ہاتھ میں نہیں آئے گا. کیوں بار بار جب ایمان کی بات آتی ہے تو پھر یقین کی بات آتی ہے؟ یوقنون کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے ایمان اگر کمزور ہو جائے تو پھر یقین میں کمزوری ہو جاتی ہے، اور ایک دفعہ ایمان کمزور ہوتا جائے اور اس روک تھام کے لیے کوئی بھی راستہ نہ اختیار کیا جائے، تو پھر آگے کوئی خیر نہیں ہے. بہت سارے ایسے چور دروازے موجود ہیں اس ایمان کو کمزور کرنے کے لیے کہ آپ ان کو سدا باب نہیں کر سکیں گے. اس لیے ایمان کا ایک ہی راستہ ہے، ایمان کو مضبوط کرنے کا، علم نافع ہے اور عمل صالح ہے. علم نافع یہ ہے جو دلیل کی روشنی میں ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفهم السلف الصالح. صحابہ اور سلف نے کیسے سمجھا اس دین کو؟ کس صحابی نے آ کے یہ سارے دلائل موجود ہیں قرآن مجید میں؟ یہ قرآن مجید صحابہ بھی سنتے تھے، تابعین نے بھی صحابہ سے سنا ہے، تابعین نے بھی تابعین سے سنا ہے، آج ہم بھی سن رہے اور پڑھ رہے ہیں. یہ سوال صحابہ نے کیوں نہیں کیا؟ کہتا ہر چیز پر قادر تو ہے، کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں؟ نعوذ باللہ. کیونکہ ایمان مضبوط تھا، سوال نہیں پیدا ہوتا. اپنے ذات کو ختم کر سکتا ہے کہ نہیں، ذات پر قادر ہے کہ نہیں، یہ سوال کیوں نہیں اٹھے اس وقت؟ کیونکہ ایمان مضبوط تھا. تابعین نے سوال نہیں کیا، اتباع تابعین نے نہیں کیا، فقہا نے نہیں کیا، محدثین نے نہیں کیا، اماموں نے نہیں کیا. اہل بدعت نے آ کے کیا، اس کا رد ان اماموں نے کیا ہے، سلف نے رد کیا ہے، کوڑے بھی کھائے ہیں، بعض کو قتل بھی کر دیا گیا ہے، لیکن ڈٹے رہے، حق پر قائم رہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ غلبہ بھی ان کا ہوا، اور تا قیامت حق غالب رہے گا. یاد رکھیں، وقتی طور پہ دبایا جا سکتا ہے لیکن ختم نہیں کیا جا سکتا، یاد رکھیں. اس لیے میری گزارش ہے، کوئی بھی کتاب یا کسی سے بھی علم ایسے نہیں حاصل کیا جاتا، کوئی بھی کتاب ایسے نہیں پڑھی جاتی، خاص خصوصی طور پر جس کتاب کا تعلق عقیدے سے ہو. عقیدے کی کتاب پڑھنی ہے تو اس میں جماعت کے عقیدے کی کتابیں پڑھیں، ان معتبر علماء کی، جن علماء نے زندگی وقف کی ہے اس عظیم منہج کے لیے، منہج السلف کی طرف دعوت دینے کے لیے. رہنمائی بھی ہوگی، واللہ واضح دلائل اور روشن منہج آپ کو ایسے صاف نظر آئے گا کہ آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ نے کبھی ایسی چیز کبھی پڑھی بھی ہے. آپ کوئی بھی سائنس اٹھا کے دیکھ لیں، میڈیکل سائنس، انجینئرنگ ہے یا اور بھی سائنس دیکھ لیں، ان کے علماء کی تشریح بھی دیکھیں اپنے اس مضمون کی سائنس کی، اور ان علماء کی تشریح بھی دیکھیں جب عقیدے کے مسائل اور جو منہج السلف کے جو دیگر مسائل وہ بیان کرتے ہیں، اور کمپیئر کر کے دیکھیں، والله زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے آپ عقل منطق جب جہاں پہ بات کرتے ہیں وہ اپنی طرف رکھیں. آپ سائنس میں اسے استعمال کر سکتے ہیں، آپ اپنی انجینئرنگ میں استعمال کریں، آپ اپنی میڈیکل سائنس میں کریں، جہاں پہ کریں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین میں، خصوصی طور عقیدے کے مسائل میں آپ عقل منطق کی بات کرتے ہیں، اس کی گنجائش شریعت میں نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.